الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عمومی قاعدہ ہمارے ہاں دنیا میں بھی یہی ہے کہ بہت سے احسانات ہوتے ہیں کسی پر، لیکن کوئی احسان بہت بڑا ہوتا ہے جس میں سارے سما جاتے ہیں. تو جب بات ہوتی ہے شمار کیا جاتا ہے، تو وہ جیسے ایک آدمی لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، پھر وہ کیپٹن بنتا ہے، میجر بنتا ہے، لیفٹیننٹ کرنل بنتا ہے، کرنل بنتا ہے، بریگیڈیئر بنتا ہے. جب جنرل بنتا ہے تو یہ کوئی نہیں گنتا کہ تمہیں کپتانی بھی دی، تمہیں لیفٹیننٹ بھی دی، تمہیں میجر بھی دی، یہ کوئی نہیں گنتا. سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے کہ تم نے جنرل بنا دی. اللہ کریم نے اتنی نعمتیں دی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. انسان کی تخلیق، پھر اس کے اجزاء کی ترتیب، اس نے صورت، پھر سیرت نام کی ایک چیز اس کے اندر، جذبات و احساسات، اور ظاہری حواس و خمسہ کے ساتھ باطنی حواس، قلب میں وہ قوت کہ وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، حتیٰ کہ خود اللہ کی معرفت تک کی استعداد. وہ ایک مخلوق ہے بنی آدم جسے معرفت باری کی استعداد عطا فرمائی، لیکن یہ سب چیزیں برابر ہوتی ہیں فیوزات نبی سے. اس لیے جب اپنے احسانات کو شمار فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان تو ایمان والوں پر فرمایا، حالانکہ اس کے احسانات تو ساری مخلوق پر ہیں. انسانی خصوصیات بنیادی طور پر ہر بنی آدم میں موجود، جیسا ارشاد نبوی ہے کل مولود یولد علی فطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطری استعداد لے کر فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ثم ابواہ یهودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے والدین یا اس کا ماحول، یا جب وہ پلتا بڑھتا ہے تو وہ لوگ اسے کوئی یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی مجوسی بنا دیتے ہیں، کوئی نصرانی بنا دیتے ہیں. دنیا میں جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو اپنے والدین سے، اپنے ماحول سے، ارد گرد سے متاثر ہو کر مختلف شعبوں میں چلا جاتا ہے. لیکن جب کبھی بھی وہ کہیں کتنے دور بھی نکل گیا ہو، اسے رجوع الی اللہ کا خیال آ جائے اور وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو پھر وہ ساری جو غلاظت اس کے قلب پر آ چکی ہے اور جو اندھیرا چھا چکا ہے اسے دور کر کے اللہ کریم پھر منور کر دے. یعنی وہ استعداد تھا جب میں مرد آخری سانس تک اس میں رہتی. موت آ گئی اور کفر پر آ گئی تو دارالعمل ختم ہو گیا. پھر دارالجزا میں تو چیزیں تبدیل نہیں ہوتی کیونکہ وہ عمل کا مقام نہیں ہے, وہ تو جزا کا مقام ہے. عمل تو جو ہونا تھا ہو چکا. لوگ عرض کریں گے قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ کریم ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, جنت دوزخ بھی, حساب کتاب بھی, دوبارہ زندہ ہونا بھی. ہم سب کو ہم کو آپ کو سب معاملے پہ یقین ہو گیا تو ہم پر مہربانی فرما, ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے تو اب ہم بڑی نیک ہوں گے, اچھائی کریں گے, بھلائی کریں گے. ارشاد ہوگا کہ وہ وقت گزر چکا, وہ ایک ہی موقع تھا جو تمہیں دیا گیا. تمہارے پاس انبیاء بھیجے گئے, کتابیں بھیجی گئیں, تمہیں اختیار کی گیا, تم نے اپنی مرضی سے کفر کیا. جب موقع تھا تب تم نے کفر کیا, اب واپسی کا کوئی. اور ایک جگہ آتا ہے لو ردو لعادو لما نہو عنہ. قرآن کریم فرماتا ہے, اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے لو ردو لعادو لما نہو عنہ تو وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے. اپنی نظر آنکھوں سے قیامت کو, جنت دوزخ کو, اس سب کو دیکھنے کے بعد اگر انہیں زندگی دے دی جائے تو یہ پھر برائی کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے قلب کو ایک جگہ پر رسد کر دیا. اب یہ واپس جائیں گے تو وہی قلب ہوگا, وہی یہ لوگ ہوں گے. یہ سارا معاملہ انہوں نے سنا تو یوم الست کو بھی سنا. اندیکھی بات تو نہیں تھی, سب نے اقرار بھی کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. دنیا میں گئے تو ترجیحات بدل گئی. تو اگر آج انہیں لوٹا دیا جائے تو کیونکہ ان کی طبیعت اس پہ راسخ ہو چکی ہے, قلب ایک جگہ پر راسخ ہو چکا ہے, حب دنیا میں, حب جہاں میں, معاملات دنیا میں الجھ چکا ہے, یہ واپس جا کر سر بھول بھال جائیں گے. واپس جانے کا کوئی امکان نہیں, قانون نہیں, لیکن اگر اللہ چاہے تو بتا دے رہے تو فرمائے نے بھیج دے یہ پھر وہی کریں گے. تو سب سے بڑی عطا جسے اللہ نے شمار کیا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, وہ انعام تو ایمان والوں کے حصے میں ہے. اس بات فیہم رسولا کہ اس اللہ کریم نے اپنی رحمت اپنے کرم سے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تمام برکات, تمام انعامات, تمام مقامات, قرب الہی کی ساری منازل کا منبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کی ذات سے ہٹ کر کسی کو کچھ نہیں. یہ جو آیت کریمہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم اس کا ایک پہلو دیکھتے ہیں جو ایجابی ہے, جس سے برکات ملتی ہیں کہ حضور کائنات کے لیے رحمت ہیں, ساری رحمتیں حضور سے ملتی ہیں. لیکن اس کا سلبی پہلو دیکھا جائے, اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ حضور کے اتباع سے ہٹ کر کسی رحمت کا کوئی تصور نہیں, کچھ نہیں مل سکتا. ہم ہمیشہ ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں نا کہ حضور کے اتباع سے سب کچھ ملتا ہے, بہت کچھ ملتا ہے, ہماری علمی استعداد اور ہمارے شعور سے زیادہ ملتا ہے. اس کا ایک سلبی پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر حضور کا اتباع چھوٹ جائے تو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ملتا، رحمت سے محروم ہو جاتا، جو بھی ملتا ہے وہ باعث زحمت ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، دکھ کا باعث ہوتا ہے. بے شک اولاد زیادہ ہو جائے، بے شک مال زیادہ ہو جائے، بے شک عہدہ بڑا ہو جائے، وہ ساری چیزیں عذاب الہی کا سبب بنتی. تو حضور کی ذات مصدر تنزات و برکات ہے. سب سے خوش نصیب وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی غلامی حضور کے عہد کو نور میں کی. صحابہ کرام، انسانی تاریخ صحابہ کرام کی مثال پیش نہیں کر سکتی. عجیب لوگ تھے، ان میں اتنا پرتو جمال تھا حضور کا کہ حضور کی ذات کیا تھی، علامہ مرحوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ناطق کہا ہے، باتیں کرنے والا قرآن، اور صحیح کہا ہے حبیب حبیب کبریا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے یہ عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے کچھ ارشاد فرمائیے. بڑے چھوٹے سے جملے میں انہوں نے بھرپور جواب، سارا جواب دے دیا. فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق عالی قرآن ہے، قرآن پڑھتے جاؤ تو آپ کے اخلاق عالی کی تفسیر ہے ساری. آپ بالکل ویسے تھے جیسا قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. صحابہ کرام جو تھے وہ حقیقی معنوں میں فنا کر رسول تھے. انہوں نے اپنی رائے اپنی پسند چھوڑ دی اور پوری امت کے پاس صرف صحابہ کرام کی جماعت ہے جس سے ہم دین حاصل کرتے ہیں. وہ لوگ تھے جنہوں نے زبان حق ترجمان سے قرآن کو سنا، وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے معنی حضور سے سیکھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کے سامنے قرآن پر عمل کیا، اور وہ لوگ تھے جن کی حضور نے تصدیق فرمائی کہ ہاں یہی مراد ہے جو تم کر رہے ہو. یہ درست تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے، اور آج تک دین موروثی طور پر چل رہا ہے، وراثتاً چل رہا ہے. کوئی بندہ اپنی طرف سے اس میں نئی بات داخل کرنے کا مجاز نہیں، کوئی اس میں سے کوئی بات نکالنے کا مجاز نہیں. دین موروثیت سے، وراثت سے چل رہا ہے. دین وہی ہے جو حضور نے سکھایا، صحابہ نے سکھایا، اور وہ لوگ تھے کہ خلفاء راشدین کے بارے ارشاد ہوا علیکم بسنتی و بسنت خلفاء راشدین المہدیین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے لازم ہے کہ میری سنت کو تھامو، مضبوطی سے اختیار کرو اور خلفائے راشدین کی سنت کو، کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور ہدایت کرنے والے. اب نبی کی سنت تو سمجھ آتی ہے، غیر نبی کی سنت کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ وہ وہی کرتے تھے جو حضور نے تعلیم فرمایا تھا، فنا کر رسول تھے، ان کی سنت بھی حضور کی سنت. پھر صحابہ کرام تمام عمومی طور پر فرمایا، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جن سے لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں، تاریکی میں روشنی پھیلاتے ہیں. فبأي مقتديتم اهتديتم، تم جس کا دامن تھام لو گے، جس کے پیچھے چل پڑو گے، ہدایت پا جاؤ گے، وہ تمہیں میری بارگاہ میں جائے گا، اللہ کی بارگاہ. صحابہ میں سے کسی ایک کا دا، اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، امانت دار ہیں، قابل اتباع ہیں. حضور کے طفیل کلام الہی، کلام ذاتی نصیب ہوا، ہر بندہ کر دیا ہم سکون بندوں کو خدا سے تو دیں، آپ کی برکات سے ہر بندہ اللہ سے ہم کلام، غریب فقیر بے کس کلا بھی جب وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے، فاتحہ الکتاب پڑھتا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اپنا دکھ سکھ اللہ سے کر رہا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، براہ راست اللہ کو، درمیان میں کوئی بھی تیسرا نہیں. یہ ساری برکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے ساتھ ان تمام اوصاف کی بنیاد ان کیفیات پر ہے جو قلب اطہر سے قلوب کو نصیب. جتنی جتنی وہ برکات جس جس کو نصیب ہو، اتنا اسے دین کا شعور بھی نصیب ہوا اور اتنا دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی. اب صحابہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے براہ راست طلب اثر کے سامنے قلوب کو رکھتے رکھے، پٹھی سے نکلے ہوئے لوگ، قیامت تک امت ان سے برکات حاصل کر رہی ہے. آج بھی امت اور حضور کے درمیان واسطہ بنی، وہ حضور کی زبانیں مبارک بھی ہیں، حضور کے دست مبارک بھی ہیں، حضور کے ارادہ عالی کی زندہ تعبیر. تو صحابی ہونا بجائے خود اصطلاح تو صرف جس نے صحبت پائی صحابی ہو گیا، لیکن شریعت کے مطابق صحابی کا مفہوم یہ ہے کہ ساری دنیا سے غیر صحابی جو ہیں ان سب سے بڑھ کر ایمان، اطاعت، امانت، دیانت اور تمام اوصاف عالی میں غیر صحابی اس کے معیار کا نہیں. بہت سچے لوگ ہو سکتے ہیں، بہت سچے، بالکل سچے، لیکن ان کا سچ اس کیفیت کو نہیں پا سکتا جو کیفیت صحابہ کو سچ ہو. بہت عادل ہو سکتے ہیں، بہت زاہد عابد مجاہد ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی کام ان کا اس کیفیت اور اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو صحابہ کو حاصل ہے، کہ ان کے قلوب میں وہ کیفیت جس نے عمل کی نوعیت بدل دی، عند اللہ اس کا مقام و مرتبہ بدل دیا. تو اگر دنیا کی آبادی غیر صحابہ جو ہے ساری اللہ ولایت عطا کرتے، کوئی کافر نہ رہے، کوئی بدکار نہ رہے، سب صاحب حال ولی اللہ ہو جائیں، سب کی ولایت کو جمع کیا جائے اور ایک مینار بنایا جائے، تو وہ مینار ختم ہو جائے گی اس کی بلندی، اور وہ صحابہ کے پاؤں مبارک کو بھی نہیں چھو سکے. صحابہ کی عظمت کتنی بلند ہے. صحابہ کے بعد پھر ان لوگوں کا درجہ ہے جنہوں نے صحابہ کو پایا، تابعین. ان تین طبقوں کو تو اللہ نے ساری دنیا میں ممتاز قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن کریم کہتا ہے کہ میرا حبیب اپنی خواہش سے بات ارشاد نہیں فرماتا، وہی کچھ کہتا ہے جو کہنے کو کہا جاتا ہے، جو وحی کیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا، خیر القرون قرنی، جو زمانے گزر چکے جو آئیں گے، سب زمانوں میں بہتر زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو مجھ سے متصل ہیں، یعنی عہد صحابہ. رسالہ نبوی سے لے کر غالباً 80 ہجری تک، یا اس سے کچھ ایک دو سال اوپر تک، آخری صحابی جن کا وصال ہوا، ان کی تاریخ کا وصال ہجرت کے 80 سال بعد آتی ہے. دوسرے درجے پر صحابہ کا دور ہے. ثم الذین یلونہم، تیسرے بہترین لوگ وہ ہیں خوش نصیب جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس نے صحابہ کرام کے زمانے کو حضور کے زمانے میں شامل کر دیں، تو پھر یہ تین زمانے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین تک پہنچ جاتے ہیں. اگر حضور کے عہد پرنور کو الگ شمار کیا جائے اور صحابہ کے عہد کو الگ شمار کیا جائے، تو پھر یہ تین زمانے حضور اکرم کا زمانہ، صحابہ کا اور تابعین. اب کون تابعی ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی اپنی عطا ہے. یہ اس ساتھی نے تحریر فرمایا ہے. السلام علیکم. حضرت جی، آپ کے فرمان کے مطابق آپ نے جس دن صحابی کی زیارت کی ہے وہ آپ تو آپ تابعی ہوئے، جس سے آپ کی زیارت کی پھر وہ تبع تابعی ہوا، تو کیا ہماری جماعت پھر تبع تابعین کی ہے؟ دیکھو، میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا، اور الحمدللہ واقعہ سچ ہے. شاہ صاحب نے، عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلوی نے، ایک صحابی جن کی زیارت کی، تو اپنی تحریرات اس میں لکھتے ہیں کہ میں تابعی. وہ اپنے عہد کے امام سے فقہ میں بھی، تفسیر میں بھی، حدیث میں ان کی نظر بہت وسیع تھی، کامل ولی اللہ تھے، علماء باطنی کے امام تھے، کیفیات قلبی کے حامل تھے، صاحب قصص و مشاہدات تھے، صاحب مراقبات و مقامات تھے. ان کا سیکھی مرتبہ بھی بہت بلند ہے، فہم حدیث بھی بہت بلند ہے، تفسیر قرآن بھی جہاں کرتے ہیں موتی پرو اپنے عہد کے امام. اب ایک بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ گود جن تھا, انسان نہیں تھا, لیکن تھا تو صحابی, اس نے حضور کو دیکھا تھا, حضور کا تو مانا پایا. اعلیٰ فرق یہ ہے کہ جو انسان حضور کا زمانہ پاتا ہے وہ کیفیات قلبی بھی پاتا ہے, لیکن جو جن حضور کا زمانہ پاتا ہے وہ برکات اور ثواب تو پاتا ہے, کیفیات قلبی کی استعداد جنات میں. انسان صحابی کے دل کو جو کیفیات نصیب ہوتی ہیں وہ جن کو نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک زیارت کا اور آپ کے ارشادات سننے کا اور آپ کو آپ کے جمال جہاں عرض مترف ہونے کا تعلق ہے تو اس میں جنات بھی برابر ہیں. تو ثواب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صبح تیالی میں جو جنات پہنچے انہیں بھی وہ ثواب اور وہ درجہ ملا. لیکن یہ یاد رہے کیفیات قلبی صرف انسان کا خاصہ ہے, جن کا ہے, کیونکہ نبوت صرف انسانوں میں ہے, استعداد معرفت انسانوں میں. اب یہ شادی کی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ انہوں نے کیوں ایسا لکھا, یہ غلط لکھا, میں نہیں کہہ رہا, میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اور وہ صحیح فرماتے ہیں کہ ایک بات تو ہے نا کہ انہوں نے اس شادی کو دیکھا, یہ بات تو ہے نا. اگر کیفیات قلبی نہ ہی تو ان آنکھوں ان نگاہوں کو تو دیکھا جنہوں نے حضور کو دیکھا, اور اس شخص سے تو ملے ہاں وہ جن نہیں تھا جو حضور کی محفل میں رہا. اس پر انہوں نے بڑے اللہ کا شکر کرتے ہوئے لکھا کہ میں تابعی. اور میرا خیال ہے آج تک کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا, میری نظر سے تو نہیں گزرا. ویسے تو مخلوق رنگا رنگ ہے, لوگ اللہ کریم پر اعتراض کر رہے ہیں, اللہ کے ہم دیا پہ کر رہے ہیں, سشا جی پہ اگر کوئی اعتراض کرے تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن علماء میں سے میں نے کہیں نہیں پڑھا, کہیں نہیں سنا, کہیں نہیں دیکھا کہ کسی عالم نے ان پر اعتراض کیا ہو کہ آپ نے ایسا کیوں کہا. حالانکہ ان کے پاس دوسرے, ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں, صرف ان کا فرمانا ہی دلیل ہے کہ میں نے ایک صحابی جن کو دیکھا. مجھے ویسے ہی خیال آ گیا کہ شاہ صاحب کے زمانے تک تو تھے, دیکھیں اب بھی کوئی ہے جنات میں شادی. چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں, وہ جسے چاہے جو چاہے جب چاہے عطا کرتے, اس کی اپنی تقسیم ہے, اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہوتا. تو ان کی مجھے سمجھ آئی کہ کشمیر میں ایک بزرگ جن ہے جو صحابی ہے. تب تک یہ بہت نئی کو نظار ہو چکے تھے, فیچر پر کرسی پر خادم ادھر ادھر لے جاتے, بہت کمزور, بہت زیادہ بوڑھے. تو مجھے مل کر یہ خواہش ہوئی کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ یار یہ دارالاحسان تشریف لائے. انہوں نے میری یہ درخواست قبول فرما لی کہ میرے لیے آنا بہت مشکل ہے لیکن میں آؤں. یہ جو ذکر کے انوارات, زمین منور ہوتی ہے, درخت منور ہوتے ہیں, فضا منور ہوتی ہے, انسانوں کو نظر آئے نہ آئے، جنوں کا جسم لطیف ہوتا ہے انہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، انہیں ان کے لیے کشف کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود جسم لطیف ہیں، تو یہ چیزیں انہیں ظاہر باہر نظر آتی ہیں. تو شاید وہ بھی ان کی نگاہ میں تھا تو وہ تشریف لائے. تھوڑی سی دو تین گھونٹ چائے کے لیے اور پھر شام کے بعد تھوڑا سا بندوں کا حلوہ. ویسے تو ان کی غذا مادی نہیں، انرجی ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اپنا حصہ لے لیا ہے، انہوں نے کچھ اس میں لے لیا. اب اس کا انہوں نے کیا کیا وہ تو ان کی وہ جانے. اور یہ سعادت الحمدللہ نصیب ہوئی. اب اس میں قاضی کہلا سکتے ہیں یا نہیں، یا لے جائیں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ واردات قلبی نصیب ہوں نہ ہوں، وہ کیفیات جو جنات حاصل کر سکتے ہیں وہ ضرور نصیب ہوتی ہیں. ظاہری برکات، ثواب، عند اللہ قرب کا ایک مقام، یہ ضرور نصیب. اور پھر اگر اللہ نے وہ مجھے عطا فرمائی ہے تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، وہ تو اللہ کی عطا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی مسلمان صحیح العقیدہ جب تک مجھ سے ملے گا اس کو بھی وہ برکات پہنچیں گی. وہ سلسلے کا ہے یا نہیں ہے، سلسلے کے لوگ تو ایک وجود کا حصہ بن جاتے ہیں. اگر کوئی سلسلہ عالی کا نہیں بھی ہے لیکن وہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، مسلمان سے میری مراد ہے اس کا عقیدہ درست ہو. آج عقیدے کے فساد کا زمانہ ہے، اور میں خود ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو بندہ صحیح عقیدہ لے کر مر جائے وہ ولی اللہ ہے، کیونکہ عقیدے کی صحت بہت مشکوک ہو گئی، عقائد میں لوگ بہت پیچھے رہ گئے. تو جو برکات اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، کوئی صحیح العقیدہ مومن جو مجھے دیکھ لے گا، مجھ سے ملے نہ ملے، دیکھنے سے وہ چیزیں ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں، منتقل ہو جاتی ہیں، وہ سعادت اسے بھی نصیب ہو. اب میری اتنی تجرت نہیں ہے کہ شادی کی طرح میں اعلان کرتا ہوں، اپنی ان کی حیثیت تھی انہوں نے کر دیا ان کی مرضی. لیکن اصل جو حالات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے، اور یہ اللہ کریم کی اپنی عطا ہے، اس میں کسی کا کوئی نہ میرا کوئی کمال ہے نہ کسی اور کا. اب ان کا بھی وصال ہو چکا ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ شاید کہیں کوئی اور بھی ہستی ہو، لیکن کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے دنیا بڑی وسیع ہے، کسی گوشے میں کوئی شاید ہو، لیکن میرے علم کے مطابق یہ آخری ہستی تھی جس نے حضور کی صحبت پائی. جہاں تک اب تک جو کچھ اللہ نے مجھے بتایا، کل کا پتہ نہیں، شاید کوئی ہو، لیکن میں نے بہت کوشش کی مجھے کہیں روئے زمین پر کوئی ایسا جن نظر نہیں آیا جس نے حضور کی صحبت پائی. تو اب تو خیر انسانوں کا یہ عالم ہے کہ جنوں میں تو بہت فساد پیدا ہو چکا ہے. صاحب حیات الحیوان نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، حیات الحیوان ایک کتاب ہے جس میں حروف ابجد کی ترتیب پر الف سے لے کر یہ تک جتنے جانوروں کے نام آتے ہیں جتنے انہیں مل سکے ان کی خصوصیات، ان کے قد کاٹ ہولیے، ان کا نفع نقصان، ان کی طبی خصوصیات، وہ اس میں ساری بیان کی گئی. لیکن انہوں نے جگہ جگہ دینی مسائل پہ بھی بحث کی ہے، احادیث مبارکہ بھی نقل فرمائی ہے، ضمناً ساتھ موضوع چلتا رہا ہے. تو اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی کہ آپ نے فرمایا روئے زمین پر جتنی تعداد انسانوں کی ہے اس سے 9 گنا تعداد جنات کی، اور انسانوں اور جنوں کی مجموعی تعداد جو ہے وہ شیطان کی اولاد سے 1/10 ہے، یعنی 9 گنا شیاطین زیادہ ہیں جنوں اور انسانوں کی مجموعی تعداد سے، وہ نسل جو ابلیس کی نسل سے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر 6 کھرب انسان ہیں، 6 ارب انسان ہیں، تو 54 ارب جنات کی تعداد اس زمانے کے حساب سے تھی، اب کا جس سے زیادہ ہو گئی. پھر 54 کو 9 سے ضرب دو تو 3 کی تعداد بنتی ہے. تو یہ اتنی مخلوق ہے، اتنے شیاطین ہیں، اتنے جنات ہیں کہ فضا اور زمین بھری ہوئی ہے ان سے. تو آج کل ان کے حالات میں برائی بے حیائی انسانوں سے زیادہ ہے. وہ کہیں نیک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن بہت کم ہے. جس طرح انسانوں کا حال ہے اس سے ان کا حال بہت پتلا ہے. تو بہرحال اللہ کریم رحم فرمائے، آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ کہیں فتوے لگا کر چھوڑیں گے، لوگ ناراض ہوں گے اور کہیں گے یہ دعوے کرتے ہیں. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں نے ایک حقیقت بتائی ہے. کیا انجام ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے. خاتمہ بالایمان اور صحیح عقیدے پہ نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑی ولایت ہے. سارے مجاہدے، ساری محنت کا حاصل ایمان کی پختگی ہو جائے، ایمان پہ موت آ جائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ بندہ دنیا سے چلا جائے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کریم ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیشہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. میں آج بھی پی ٹی وی پہ سن رہا تھا، اچھا پروگرام تھا، اچھی باتیں ہو رہی تھیں، رحمت الہی کی بات ہو رہی تھی. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. دنیا میں ہمارے لیے اس نے سمو دی ہے ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف یہ کہتے رہنا کہ اللہ بہت رحیم ہے، اس سے بات نہیں بنے گی. بات تب بنے گی کہ اس رحمت کا کتنا حصہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ذمہ ہے. اور حصول کا ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. سادہ سی بات ہے کہ ہم کتنی اور کس خلوص سے حضور کی اطاعت کرتے ہیں اتنی رحمت ہم کو آ جائیں گے. صرف یہ کہتے رہنا اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تو بے شک رحیم ہے، اللہ کا نبی بھی رحیم ہے. وہ کہا گیا یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اللہ تو بھی بڑا کرم کرنے والا ہے اور تیرا نبی بھی کریم ہے کرم کرنے والا ہے. سب شکر کے ہستے میاں دو کریم, یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں, اللہ بھی کریم ہے اللہ کا رسول بھی کریم ہے, یہ تو درست ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کرم میں سے قبول کتنا کر رہے ہیں, ہمارے دل میں وہ استعداد ہے کہ ان کرم کی شماؤں کو سمو لے, ان کرنوں کو جذب کر لے, ان سے روشن ہو جائے. یہ تو ہمارے دل میں ہے نا. تو اسی بات کو دوہرائے رکھنا کہ اللہ بھی کریم ہے رحیم ہے, اللہ کا حبیب رحمت اللہ العالمین ہے, درست الحمدللہ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس بحر رحمت سے ہم نے کیا پایا. وہ تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے کتنا حاصل کیا, ان انوارات کو کتنا جذب کیا, کتنا وجود کا حصہ بنایا. تو اب تو چونکہ دور عمومی خرابی کا ہے, ہم اللہ کی عطا سے مراقبات پر آتے رہتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کا عقیدہ اور عمل سدھر جائے, کیونکہ بات بالآخر عقیدے اور عمل پر آتی ہے. آپ نے وہ بلم بن باروں کا قصہ سنا, رات بات تو اس کی بہت بلا, لیکن ایک عمل نے سارے پر بات کر دی. اور بے شمار ایسی مثالیں ہمارے سامنے بھی موجود ہیں, ہم نے بھی ایسے لوگ دیکھے, ایسے لوگ پائے جنہوں نے برسوں محنت کی اور پھر لالچ میں آ کر شہرت یا دنیا کی دولت کے لالچ میں آ کر سب کچھ کھو گئے. تو کرنے کی بات یہ ہے کہ اس ابر کرم سے میرے دامن میں کیا آیا, میں نے کتنا دامن پھیلایا, میرا دامن کتنا تر ہوا, میں کیا حاصل کر. اللہ کے کرم میں تو کوئی شبہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمۃ اللہ العالمین ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں, سورج کے روشنی میں تو شبہ نہیں ہے. لیکن ہم کسی غار کسی کھو میں پڑے ہیں یا سورج کے سامنے لے آئے ہیں کچھ, تو اپنے عقیدے اپنے عمل کی طرف متوجہ ہوئے. اور اللہ کریم جو احسان فرمائیں, جو مراقبات عطا فرمائیں, جو کیفیت عطا فرمائیں, جو درد دل عطا فرمائیں, اس کی حفاظت کا حق ادا کرنا چاہیے. دنیا کے تو چند سکے ہمیں مل جائے تو انہیں گم نہیں ہونے دیتے, دوسروں سے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہ چلے چورا میں. کپڑے جوتے تک کی حفاظت کرتے ہیں, ان کے احتیاط کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے. کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے یہ جایا ہوں, انہیں دنیا کے اصول کا سبب نہ بنے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ کسی پر آپ اپنی ولایت کا روح جھاڑ کر اس سے دنیا بھی فائدہ حاصل کریں, تو آپ نے اس ساری محبت کو جو آپ کو نصیب ہوئی تھی چند سکوں کے عوض بیچ دی. اب یہ نہیں کہ وہ کیفیات ضائع ہوں گی, اس کی جواب طلبی بڑی سخت ہوگی کہ میری محبت کو تو نے بیچ کھایا, کہ تجھے پارسا سمجھے, تجھے بڑا سمجھے. ہمارے ہاں یہ رواج بنتے رہتے ہیں. ایک دفعہ میں نے دیکھا یہاں کچھ ساتھی جمع تھے, ایک بزرگ ساتھی کو وضو کرا رہے تھے, کسی نے بازو پکڑا ہوا, کوئی ان کے پاؤں دھو رہا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہو تمہارے, انہیں چھوڑ دو, انہیں وضو کرنے دو. جی یہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا نہیں کر سکتے تو یہ من کر رہے, اس تماشے کی کیا لگتا ہے. اگر ایک آدمی بیٹھ کر وضو نہیں کر سکتا, اپنے ہاتھوں پر پانی نہیں ڈال سکتا، اپنا منہ دھونے سے کاشتے رہے کسی بیماری کی وجہ سے اپنے پاؤں نہیں دھو سکتا، اس کے لیے دوسرا راستہ تیمم ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی نے ٹانگ پکڑی ہے کسی نے پاؤں پکڑا، چھوڑ دو. وہ کسی کے بارے پتہ چلتا جی اس کے مراد بات ہے، اچھا جی اس کو پکڑ لو، اس کو کندھے دباؤ، اس کی ٹانگیں دباؤ. یار خدا کا خوف کرو، ہر ایک کو اپنی کندھے ٹانگیں خود سنبھالنے دو، اپنا اپنا کام کرو. یہ میں نے چیزیں بڑی مشکل سے ان کو روک کر منع کیا، یار ایک اپنا اپنا کام کرو. ایک بندے کو خدا کو منا لے تمہیں اس کی خوشامد سے کیا ملے گا؟ تمہیں کچھ لینا ہے تو اللہ سے لینا ہے، اللہ کے حبیب سے لینا ہے، اس کا وسیلہ شیخ ہے. اور شیخ تم سے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتا، وہ تم سے صرف اطاعت پیغمبر چاہتا. اگر کوئی شیخ بھی ہے اور دنیا چاہتا ہے تو پھر وہ شیخ نہیں ہے، بے روپیہ ہے. اس نے دنیا جمع کرنے کے لیے مشاقیت کا روپ دھار. اگر واقعی وہ شیخ ہے تو پھر اس کا مطمئن نظر دنیا نہیں ہوگی. دیکھتے ہیں مجھے بھی لوگ ساتھی تحفے لے آتے ہیں، کوئی عطر لے آتے ہیں، خوشبو لے آتے ہیں، جوتے لے آتے ہیں. الحمدللہ میں نے آج تک یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ کون سا تحفہ کس نے دیا. مجھے نہیں دیتے، اللہ کو دیتے ہیں، اللہ جانتا ہے. بعض ساتھی کوشش بھی کرتے ہیں، جی میں یہ چیز لائیں گے، میں آپ کو دیتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ میرے لیے نہیں لائیں تو واپس لیں، اللہ کے لیے لائیں تو مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں رکھتا، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ لایا. لنگر میں ساتھی پیسے دیتے ہیں، مجھے علم نہیں ہوتا کس نے دیے کس نے نہیں دیے. جس نے نہیں دیے اس کے لیے بھی اس کا اتنا ہی لنگر پہ حق ہے جتنا کسی نے 2 لاکھ دے دیا، جتنا کسی نے 10 روپے دیے، جتنا کسی نے کچھ نہیں دیا. لنگر ساتھیوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے. آپ نے کبھی دیکھا کوئی فرق چھوٹے بڑے کا؟ یہ کسی نے پیسے دیے ہیں تو اس کو اور مل رہا ہے، اور کسی نے نہیں دیے اس کو اور مل رہا ہے. تو ساتھی اگر شیخ کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ساتھیوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ شیخ پر احسان کرنے کے لیے اسے دکھاتے اور بتاتے نا، پھر اللہ کو بتائیں کہ میں نے اپنے شیخ کو یہ چیز دی، بس اللہ جانے. اور بولتے اور شیخ کو اگر ساتھیوں سے یہ امید ہو کہ جو پیسے دے گا اس کی تو بڑی اوبھگت ہوگی، اور جو نہیں دے گا اس سے ملنا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ بے روپیہ ہے. شیخ کے روپ میں دنیا اکٹھی کرنا شیخ تو اللہ کریم ہمیں ہدایت دے، استقامت علی دین دے، گناہ سے بچائے. یہ اس کے احسانات ہیں جن کا شکر ادا کرنے سے ہم قاصر ہیں. اس کی مہربانی ہے، اس نے یہ سعادت نصیب فرمائی. اللہ کرے اس میں برکات ہوں، اللہ کرے سب تک پہنچیں. حضور اکرم کا ارشاد ہے الناس و نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں. جس طرح سویا ہوا آدمی اپنے ماحول ارد گرد سے نفع نقصان سے بے خبر ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوئے. موت آئے گی تو ہڑبڑا کر اٹھیں گے، انتہا بھی بڑبڑا اٹھیں گے، آنکھ کھل جائے گی تب پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے. تو جب حقائق کھلیں گے، موت آئے گی تو ساری چیزوں کا پتہ چلے گا. دعا کریں کہ اس وقت چیزیں ویسی ہوں جیسی ہم امید کر رہے ہیں. جس طرح ہم اللہ کے کرم کی امیدوار ہیں، اس وقت حالت وہی اس کی کرم نوازی کی نصیب ہو، اور وہ وقت ہمیں پریشان نہ کرے. اللہ کریم تمام احباب کو استقامت علی الدین نصیب فرمائے، جو جو مراقبات کسی کو نصیب ہوئے وہ اس کا حصہ تھا، اللہ کی طرف سے نصیب ہوئے، کسی کا اس پر احسان نہیں، اللہ کا احسان ہے اور یہ اس پر واجب ہے کہ ان کی حفاظت کا حق ادا کرے. حلال کھائے، سچ بولے، نیکی کرے، اتباع سنت کو شعار بنائے. حالات کا کیسے ہوں، حالات ہر طرح کے گزرتے رہتے ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں، دھوپیں بھی نکلتی ہیں، گرمیاں بھی ہوتی ہیں، جاڑا بھی آتا ہے، تو ہم ہر حال میں زندہ نہیں رہتے. اسی طرح تکلیفیں، مصیبتیں، رکاوٹیں، شیطانی شرارتیں، بے دینوں سے واسطہ، یہ ساری چیزیں ایک زندگی کا حصہ ہے، آتی رہتی ہیں. بندے کو اپنی جگہ اللہ کے بھروسے پہ قائم رہنا چاہیے اور اپنے احوال پہ نظر رکھنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو بھائی آدھے پاکستان میں تجید ہوگی، جو پشتو بولتے ہیں اسے پچھانے نظر آؤں گے. کچھ کو ان میں سے بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ کو. مزے کی بات یہ ہے جو یہاں یعنی نور پور بیٹھے ہیں وہ بھی عید کر رہے ہیں. یہ چاند نظر آ گیا، پٹھانوں کا چاند نکل ہے. تو میرا خیال ہے اگلے دن وہ کسی نے پچھلے دنوں ایک میسج چلایا ہوا تھا کہ نسوار کھایا کرو، اس سے نظر تیز ہو جاتی. تو نیچے لکھا ہوا تھا اس لیے کہ پٹھان 28 کو چاند دیکھ لیتے، اتنی تیز نظر ہو جاتی. مذاق بن گیا ہے دین. پچھلی دفعہ جب انہوں نے کہا ہم نے اچھا عجیب بات ہے کہ جی ہمارے پاس 10 شہادتیں ہیں، 12 شہادتیں ہیں، لیکن بیٹھے رہے جب تک عرب نے اعلان نہیں کیا تب تک شہادتیں رکھتے رہے. اگر آپ کے پاس شہادتیں ہیں تو عرب اعلان کرے نہ کرے، آپ کے پاس شہادتیں ہیں آپ اعلان کر دیں. تب تک خاموش بیٹھتے جب اطلاع آ گئی کہ عرب نے اعلان کر دیا ہے کہ عید ہوگی، تو پھر انہوں کا ہماری شہادتیں بھی ٹھیک ہیں. یہ اگر شہادتیں تھی تو عرب کا انتظار کیا ہوں؟ اس بات سے ڈرتے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں نظر نہ آئے اور ہم کہہ دیں کیا نظر آ گیا. اللہ کی مرضی بات یا شہرت کی یا چند سکوں کی ہے. مسلمانوں کو ایک دن پہلے روزہ رکھانا بھی حرام ہے اور ایک دن پہلے افطار کرانا بھی حرام ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبح ہو جائے، بادل ہیں، چاند نظر نہیں آیا، اور یہ صبح ہو جائے کہ شاید شعبان کی 29 کی شعبان ختم ہوا یا نہیں، تو صبح میں روزہ نہ رکھا جائے. بے شک بعد میں تصدیق ہو جائے کہ جناب نہیں، اس دن چاند ہو گیا تھا، روزہ تو ہمارا ضائع ہے، تو ضائع نہیں ہوتا، رمضان کے بعد قضا کر لیں، لیکن صبح کی حالت میں روزہ نہ رکھا جائے. پھر فرمایا سومو لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم. رؤیت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو. ہماری یہ ہلال کمیٹی والے بھی بڑی بڑی وہ سیٹلائٹ مشینیں لگائے بیٹھے رہتے ہیں، سیٹلائٹ سے دیکھنے کے ہم مکلف نے چاند کو آنکھ سے نظر آنا چاہیے. یہ چاند دیکھنے کا طریقہ نہیں کہ کسی کو جہاز پہ بٹھا کر 35-40 ہزار فٹ بلندی پہ لے جائیں، اوپر سے دوربین لگا کے شاید وہاں سے تو نظر آ جائے. ہم تو اس کے مکلف ہیں جو یہاں زمین پر کھڑے ہو کر نظر آئے، کیونکہ بلندی پہ تو ہم نے کئی دفعہ یہ سفر کرتے ہوئے تماشا دیکھا ہے کہ نیچے رات چھا رہی ہے، اوپر جہاز میں جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے سورج نظر آ رہا ہے. نیچے لائٹیں جل رہی ہیں، اندھیرا ہے، شہروں کی لائٹیں جل رہی ہیں، اوپر ہم جہاز میں جو ہے ہمیں سورج نظر آ رہا ہے. تو یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ اگر روڈ ریس میں ہوں اور جہاز میں اس بلندی پہ ہیں اور سورج نظر آ رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ نیچے تو اندھیرا ہو گیا، اوپر سورج نظر آ رہا ہے. تو فقہا نے پھر یہ فیصلہ دیا کہ جس زمین پر آپ ہیں اس کا حکم آپ پر لاگو ہو. اگر نیچے مغرب ہو گئی ہے، سورج نظر آتا رہے، وہ جہاز سے آ رہا ہے، آپ روز افطار کر دیں. جس زمین پر آپ ہیں اس کا حکم آپ پر لاگو ہو. تو اسی طرح جس زمین پر کوئی ہے وہاں سے اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھے اور شہادت دے. یه ماشین هست یا تلویزیون هست یا دوربین هست دیکنه که باید نیه سومون لرویتکم چند تو دیت کر روزه رکھو افترون لرویتکم او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم اور اپنی نگاہ سے آنکھوں سے چاند کو دیکھ کر افطار کرو اب دو بندے دیکھ لیتے ہیں چار دیکھ لیتے ہیں دس دیکھ پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے روزہ رکھا جی تین چار مرد ہیں ایک عورت کا وہاں آیا بھی جس گاؤں میں جس قریے میں جس محلے میں نظر آیا وہاں یہ چار مرد اور ایک عورت ہی تھی یا تین مرد اور ایک عورت اور مخلوق نہیں تھی اور کسی کو کیوں نظر نہیں آیا جب چاند نکلتا ہے تو پھر ایک آدھ کو نظر کیوں آتا ہے باقیوں کو کیوں نظر نہیں آتا ہماری حالت بڑی افسوسناک ہے کہ ہم نے دین کو بھی دنیا کے حصول کا سبب بنا لیا اللہ ہمیں معاف کرے تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ کل کوئی تو شکر ہوگی اب بڑا صبر کر لیا جنہوں نے آج روزہ رکھ لیا ورنہ یہاں پنجاب میں بھی بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک لوگ کا روزہ تو ہم سے ضائع ہو گیا اب صبح عید کرنی چاہیے کرو بھائی دنیا کر رہی ہے تم بھی کرتے نہیں کرو تو عبادات کا مقصد حصول رضا باری تھا خانہ پوری نہیں کہ ٹوٹل پورا کرنا ہے تو آج کل تو ٹوٹل پورے کیے جا رہے ہیں اللہ معاف کرے تو اب تو موجودہ سائنس اور آلات اور اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ چاند سورج کی گردش کو وقت سے پہلے کمپیوٹر پہ انہوں نے شمار کیا ہوا ہوتا ہے تو موسمیات والے بھی غالباً کہہ رہے تھے کہ چاند کی عمر 52 منٹ ہوگی تو 25 منٹ اگر ہو تو بھی نظر آ جاتا ہے تو 52 تو بہت زیادہ ہے امید غالب ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا اللہ پاک سب کو سب کا اعتکاف قبول فرمایا کار کی برکت قبول فرمایا عید مبارک کی واخر دعوانا اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بغضابك وعفو عنا قبل ذلك اللہم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وعمرنا انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين وعليكنا بالصالحين اللهم انصر الاسلام والمسلمين يا الله ہمیں بخش دے ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہماری اولادوں کو بخش دے ہمارے بہن بھائیوں ملنے جلنے والوں کو بخش دے اللہ کریم ہمیں اپنی محبت عطا فرما ہماری توبہ قبول فرما ہمارے گناہ معاف فرما زندگی کو حضور کی اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما تو کریم ہے اللہ ہماری رہنمائی فرما ہمیں حضور کا خادم بنا دے حضور کی غلامی پہ زندہ رکھ حضور کی غلامی پہ موت نصیب فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں حشر فرما وصل اللہ تعالی علی حبیبہ محمد رحمتہ اللہ علیہ وسلم